الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. کہو اے نبی بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یعنی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس رب کے سامنے سر اطاعت خم کرنے والا ہوں. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. محترم اور معزز سامعین، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حقیقت حج، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حج کی عبادت مسلمانوں پہ فرض کی ہے، جس کے مسائل اور احکام اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں پچھلی نشست میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت ہم پہ فرض کیوں کی، اس کے ذریعے سے کیا مقصد ہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ لوگوں، میری نمازیں اور میری قربانیاں، یا میری نماز اور میری قربانی، اور میری زندگی اور موت، یعنی میرا جینا اور مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو گویا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک بندہ مومن کی زندگی کا ہر عمل صرف اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ مقصود اور مطلوب ہو، اللہ کی رضا اس عمل کی غایت اور اس کا مقصود ہو، اور لا شریک لہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو کسی حیثیت میں بھی شریک نہ کیا جائے، اس کی ذات و صفات میں، اس کے حقوق و اختیارات میں، اور اس رب کی اسماء و صفات میں کسی ہستی کو شریک نہ کیا جائے. اور پھر اس بات کا اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کروایا گیا کہ تم اس بات کا اعلان کرو کہ جس رب کا کوئی شریک نہیں اور میری ساری زندگی اسی کے لیے ہے، میں سب سے پہلے اس کے حکم کے سامنے جھکنے والا ہوں. وہ آپ کے ذریعے سے پورے انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان اللہ کی بندگی اور غلامی میں اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں. میرے بھائیوں، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس نے تمام عبادات کو اپنے اندر سمو دیا ہے. نماز اور انفاق فی سبیل اللہ، روزہ اور ضبط نفس، تقویٰ اور خشیت الہی خوف خدا، صبر اور شکر اور حمد و ثنا، ذکر الہی اور دعا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، گریہ و زاری اور التجا اور مناجات، تلاوت قرآن کریم اور ذکر الہی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد، ان ساری عبادات کو اور ان عبادات کے تمام طور طریقوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حج کے اندر سمو دیا ہے. لیکن میرے بھائیوں، کتنی بدقسمتی ہے، کتنی عظیم الشان عبادت آج دیگر عبادات کی طرح بے اثر ہو کر رہ گئی ہے. اور اس عظیم الشان عبادت کے بعد بھی نہ حاجیوں کی زندگی میں اس سے کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس امت کی زندگی میں اس عبادت کے بعد بھی کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی زبان میں اس کو یوں بیان کیا: رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. یعنی یہ ساری رسم و رواج، یہ ظاہری طور پر مناسک حج کی ادائیگی، یہ نماز کے رکوع و سجود، یہ قربانیاں، یہ دعائیں، یہ مراسم عبودیت، یہ سب کے سب باقی ہیں، لیکن ان کے اندر وہ روح باقی نہیں رہی. رہ گئی رسم اعظم، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. گویا کہ آج حالت یہ ہے کہ جتنی عبادات ہیں ان کے اندر سے وہ روح ختم ہو گئی ہے، اس کے وہ اثرات انسان کی زندگی کے اوپر نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی بندگی اور غلامی کے لیے انسان کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے، وہ مقصد آج ان عبادات کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے اس بات کی کوشش کروں گا کہ اس مقصد کو واضح کرنے کی کوشش کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کے جو مناسک ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ان کی تعلیم دی ہے، ان کا مقصد کیا ہے. سادہ لفظوں میں اس کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ زندگی میں تمام امکانی کوششوں کے باوجود گناہوں کا جو میل کچیل باقی رہ جاتا ہے وہ مناسک حج کی ادائیگی اور زیارت بیت اللہ کی برکت سے بالکل دور ہو جائے، اور ہمیں ایسی ایمانی اور روحانی قوت حاصل ہو کہ ہم ایک انقلابی جذبے کے ساتھ بندگی رب کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں. اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیت اللہ کو انسان جسم کے اندر جو جگر ہوتا ہے اس سے تشبیہ دی ہے کہ جو کام انسانی جسم کے اندر جگر کرتا ہے وہ کام اس پوری دنیا کے اندر ایک مرکز کی حیثیت سے بیت اللہ شریف کر رہا ہے. اس جگر کا کام یہ ہے کہ پورے جسم سے خون کو کھینچتا ہے، اس کو فلٹر کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اور پھر اس خون کو، صاف اور شفاف خون کو جسم کے اندر واپس لوٹاتا ہے، جو خون اس جسم کی قوت اور توانائی کا ذریعہ بنتا ہے. مولانا فرماتے ہیں اسی طرح اس بیت اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقناطیسی کشش رکھ دی ہے کہ پوری دنیا سے انسان کھینچے ہوئے اس کی طرف چلے آتے ہیں. یہاں آ کر وہ بیت اللہ کی زیارت کے ذریعے سے، عمرہ اور حج کی ادائیگی کے ذریعے سے اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور روحانی ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتے ہیں، اور جب یہ واپس اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے وطن، اپنے گھر لوٹتے ہیں تو پھر وہ تزکیہ کا عمل جو انہوں نے یہاں تربیت حاصل کی اس کو اپنے علاقے میں جاری اور ساری کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی جس طرح انسانی جسم کے اندر وہ صاف اور شفاف خون اس جسم کی قوت اور توانائی کا ذریعہ بنتا ہے، اس طریقے سے اگر یہ حج کی روح کو سمجھا جائے تو بیت اللہ سے واپس لوٹنے والا انسان پھر اس ایمانی قوت کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، اس جذبہ جہاد کے ساتھ واپس لوٹتا ہے کہ پھر اس امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ساری زندگی جدوجہد اور کوشش کے اندر گزارتا ہے. میرے بھائیو، اس مقصد کے حصول کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آج سے پہلے جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگر یہ دل کے اندر نہیں ہے تو سفر حج تو انسان کر لے گا لیکن وہ محض ایک سفر ہی ہوگا، اس سفر کے ذریعے سے قرب الہی کی منزلیں وہ طے نہیں کر سکے گا. اس لیے میرے بھائیوں، جو چیز انسان کو محبوب ہوتی ہے اس سے اگر کسی چیز کو نسبت ہو جائے تو اس سے بھی انسان محبت کرنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت بالا اور بلند ہے کہ وہ کسی مقام کے اوپر مقیم، لیکن اس محبوب لا مکان نے بیت اللہ کو اپنا گھر قرار دیا، یہ اپنے بندوں پہ اس کی رحمت و شفقت ہے کہ بندہ وہاں پہنچ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے گھر پہنچ گیا ہوں۔ پھر وہ اس گھر کے گرد اس طرح دیوانہ وار گھومتا ہے اور چکر لگاتا ہے اور اس سے روحانی سرور حاصل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس حج کے سفر کی تیاری کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے زاد راہ کے طور پر ہم اپنے ساتھ لیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا دیدار اور اس کی زیارت کا شوق پورے محبت اور خلوص کے ساتھ۔ دوسری چیز اللہ کے لیے خلوص، اگر اللہ کے لیے خلوص نہیں ہوگا تو یہ حدیث مبارکہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آہستہ آہستہ میری امت پہ ایسا آئے گا کہ اس امت کے مالدار حج کو جائیں گے سیر و سیاحت کے لیے، تفریح کے لیے، اور اس کے درمیانے طبقے کے لوگ جائیں گے تجارت اور خریداری کے لیے، اور اس کے علماء اور پیشوا جائیں گے ریاکاری اور شہرت کے لیے، اور اس کے غریب اور نادار جائیں گے بھیک مانگنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، کیا سعودی عرب کے اندر رہ کر میں اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ اور نظارہ نہیں کر رہے؟ تو میرے بھائیوں، اگر دل کے اندر خلوص نہ ہو، اللہ کی رضا مطلوب و مقصود نہ ہو، تو پھر یہ سفر حج تو ہو جائے گا لیکن اس سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب ہم اس سفر کے لیے تیاری کریں تو گویا کہ آدمی جب اپنا گھر بار چھوڑتا ہے تو وہ ایک طرح کی ہجرت کرتا ہے، اور اصل ہجرت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی راہ کے اوپر چل پڑے۔ تو جب ہم اللہ کی راہ میں نکلنے کی تیاری کریں، خواہ اس ملک سے ہوں یا کسی اور ملک سے، تو ہم اس بات کا بھی عزم کریں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو، برائیوں کو، گناہوں کو اور ان بری عادات و اطوار کو ہم نے چھوڑنا ہے جو اس سے پہلے ہم کر رہے تھے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے حصول کی طلب کے لیے نکلیں تو سچی توبہ کر کے نکلیں، اللہ سے استغفار کر کے نکلیں، اور اس توبہ کے اندر یہ چیز بھی شامل ہو کہ اگر ہم نے کسی بندے کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، یا کسی کا حق ہمارے ذمہ واجب الادا ہے، یا کسی کا قرض ہم نے دینا ہے، تو ہم اس شخص سے جو اس کا حق ادا کرنا ہے اس کو معاف کروائیں، اس سے معافی تلافی کریں، اس تک پہنچیں، یا اگر وہ قرض وغیرہ کا معاملہ ہے تو پھر ہم کوشش کریں کہ اس سے اجازت لے لیں اگر اس کی ادائیگی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور بندوں کے حقوق، اگر خدا نخواستہ ہم کسی بندے کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے اس کا حق مار کے بیت اللہ کے مالک کے ہاں پہنچیں، تو ایسا نہ ہو کہ جب ہم وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے، میرے بندوں کے اوپر ظلم کر کے میرے در پہ اوپر کس لیے آیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، دل کا خلوص، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم اور عہد، اور سچی توبہ اور تقویٰ، یہ وہ زاد راہ ہے جسے لے کر ہم اللہ کی راہ میں نکلیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم اس عزم اور ارادے اور اس تیاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلیں گے تو حج کی خاطر جو سب سے پہلا عمل ہم نے کرنا ہے وہ احرام باندھنا ہے۔ یہ احرام کیا چیز ہے؟ اس احرام کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں، دو سفید کپڑے، دو چادریں، دو تولیہ نما کپڑے، ایک کو ہم تہبند کے طور پر، لنگی کے طور پر باندھ لیتے ہیں، دوسرے کو جو ہے وہ کندھوں کے اوپر ڈال لیتے ہیں، اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ دو سفید کپڑے ہم پہن کر، اپنا زیب و زینت والا لباس اتار کر، انتہائی سادگی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اس کے گھر کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت میرے بھائیوں، جب ہم یہ احرام خرید رہے ہوں، جب ہم یہ احرام پہن رہے ہوں، تو اس وقت ہمارا خیال ضرور اس طرف جانا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ زیب و زینت والا لباس اتارنے کا اختیار بھی میرے پاس نہیں ہوگا، بلکہ کوئی اور میرے جسم سے اس لباس کو اتارے گا اور مجھے اسی طرح سفید کفن پہنا کر قبر اور مٹی کے حوالے کر دے گا۔ میرے بھائیو، کیا یہ احرام ہمیں اس بات کی یاد نہیں دلاتا کہ ہم قبر کی تیاری کریں، ہم موت کے بعد کی تیاری کریں؟ ول تنظر نفس ما قدمت لغد، اے انسان تو یہ دیکھ کہ تو نے کل کے لیے کیا سامان سفر جمع کیا، ہے، تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا توشہ جمع کیا ہے۔ تو ہم حج کریں تو یہ احرام اگر ہمیں آخرت کی یاد نہ دلائے، ہمیں مرنے کے بعد کی منزلیں یاد نہ دلائے، تو میرے بھائیو ہم نے احرام کے مقصد کو نہیں پایا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ سارے بندے جو مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگوں و نسلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف تاریخی اور جغرافیائی پس منظر رکھنے والے، جب یہ سارے کے سارے بندے اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں سفید لباس کے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس امت کے اندر وحدت کا یہاں سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کتنی بدقسمتی ہے، لیکن ہر سال کہ ہر سال 30-40 لاکھ مسلمان حج کر کے واپس لوٹتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی صفوں کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اعمال حج جتنے کے جتنے ہیں، یہ امت کے اندر یکجہتی، محبت، اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا کتنا مؤثر ذریعہ ہے۔ اور کس طریقے سے جب مسلمان پوری دنیا سے اللہ کے اس گھر کے گرد جمع ہونے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو میرے بھائیو اس میں غریب بھی ہوتا ہے، اس میں امیر بھی ہوتا ہے، اس میں بادشاہ بھی ہوتا ہے، اس میں فقیر بھی ہوتا ہے، لیکن سارے کے سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں اور سارے کے سارے بالکل ایک سادہ لباس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری دیتے ہیں۔ یعنی بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ لیکن بدقسمتی کتنی ہے کہ اس کے باوجود ہم ایک نہیں ہو رہے، ہمیں اس حج سے یہ نصیحت حاصل نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک امت بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک اور بات بھی ہمیں اس احرام سے جو درس کے طور پر ملتی ہے، وہ یہ کہ اللہ سے ملاقات کے لیے انسان زیب و زینت والا لباس اتار کر مالک الملک رب السماوات والارض کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اور کتنی سادگی کے ساتھ جا رہا ہے۔ گویا یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تکلفات سے، تصنع سے اور بناوٹ سے بالکل آزاد اور پاک کر کے سادگی اختیار کر لیں، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کی شان ہے کہ بالکل سادہ زندگی بسر کرتے تھے، کھانے پینے میں، لباس میں، مکان میں، پوری زندگی کے اندر سادگی جو ہے وہ اختیار کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں سادگی کا درس بھی ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جو دوسرا عمل ہے حج کا، وہ ہے تلبیہ۔ یہ تلبیہ حاجی کا وہ ورد ہے، وہ وظیفہ ہے جو احرام باندھنے اور احرام کی نیت کرنے سے شروع ہوتا ہے، اور 10 تاریخ کو جمرۃ العقبا کی رمی کے ساتھ جو ہے اس کو موقوف کیا جاتا ہے۔ اس وقت تک یہ ورد جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ بیت اللہ میں انسان پکار رہا ہے لبیک اللہم لبیک، منا کے اندر یہی پکار رہا ہے، مزدلفہ میں یہی پکار رہا ہے، عرفات میں یہی پکار رہا ہے۔ کیا مطلب ہے لبیک؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا عہد کر رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے بیت اللہ میں بلایا تو لبیک میں حاضر ہو گیا، منا میں بلایا لبیک میں حاضر ہو گیا، اے اللہ تو نے مجھے عرفات میں منادی کی میں تیری عرفات کے اندر آ گیا، اے اللہ جس مقصد کے لیے بھی تو نے مجھے بلایا لبیک میں حاضر ہو گیا۔ یہاں سے ہمیں یہ درس عبرت لے کر لوٹنا چاہیے، ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلائے گا اور پکارے گا بندگی اور غلامی کے کسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، تو میں اس پہ لبیک کہہ کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو تلبیہ پڑھنے کا کوئی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر دیکھیے کہ اس کے کلمات کتنے زبردست ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تو جہاں بھی مجھے پکارے گا لبیک میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہر نوع کے شرک سے انسان برات کا اظہار اور اعلان کرتا ہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا تھا۔ تو میرے بھائیو ہمیں اپنی زندگیوں کا بھی پھر جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے ہر قسم کے شرک سے فی الواقع عملاً دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ پھر ان الحمد والنعمت لک، اللہ اے اللہ حمد تیرے لیے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اے میرے رب تمام نعمتیں تو تیرے ہی وجہ سے ملتی ہیں، تیرے ہی ذریعے سے ملتی ہیں، ان تمام نعمتوں کا جو مجھے حاصل ہیں، جو دنیا کے اندر موجود ہیں، دینے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ ان نعمتوں پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، حمد اور ثنا صرف تیرے ہی لیے ہے۔ تو ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی اس بات کا پھر جائزہ لینا چاہیے، کیا فی الواقع اللہ کی نعمتوں کو پا کر میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اسی کے گن گاتا ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا کر، ان سے فائدہ اٹھا کر، ان سے استعمال کر کے، ان کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے گن گا رہا ہوں۔ یہاں ہمیں اپنے عمل اور کردار کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں۔ اور اس کے بعد بندہ یہ کہتا ہے والملک لا شریک لک، بادشاہی تو ہے ہی تیرے لیے خاص، اس کے اندر تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ کے الفاظ اور کلمات اگر ہم جان بوجھ کر اور سمجھ بوجھ کر پورے شعور و ادراک کے ساتھ ادا کر رہے ہوں تو بتائیے جو شخص پورے دو چار دن تک مسلسل اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ والملک لا شریک لک، اے اللہ بادشاہی تیرے لیے ہے، حکم و تو فرمان روائی تیرے لیے ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی اور کے حکم کی اطاعت کیسے کرے گا؟ پھر اس کے بعد وہ اللہ کے قانون کے سوا کسی اور کے قانون کو کیسے تسلیم کرے گا؟ پھر وہ کسی اور کے سامنے سر اطاعت کیسے جھکائے گا؟ تو میرے بھائیوں، یہاں اس بات کا بندہ اعلان اور اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ بادشاہی صرف تیرے لیے ہے، اس دنیا کے اندر کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی حاکم اور فرمان روا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان تیرا خلیفہ اور نائب ہے، تیرے حکم کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے وہ تلبیہ، یہ ہیں اس کے کلمات جو حج کے دوران 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ پر رمی کرنے تک جو ہے انسان وقتاً فوقتاً اس تلبیہ کے الفاظ اور کلمات بآواز بلند جو ہے وہ پڑھتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طواف کا عمل ہے جو انسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے گرد انسان بالکل ان پروانوں کی طرح، جیسے کہ وہ پروانے شمع کے گرد چکر لگاتے ہیں اور گھومتے ہیں، اور پھر دیوانہ وار بعض اوقات اس کے اوپر گر کر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، اس طرح سے یہ طواف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف گھر کو ہی نہ دیکھیں، بلکہ اس کے حسن و جمال کا، اس کے عظمت اور کمال کا، اس کا دیدار بھی کسی نہ کسی انداز میں تصوراتی طور پر ہی کر لیں، تحیلاتی طور پر ہی کر لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اور پھر اس گھر کے گرد انسان چکر لگا رہا ہے۔ یہ کون سا گھر ہے؟ جس کی طرف پوری دنیا سے انسان رخ کر کے اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ ہر نمازی کا رخ فول وجہک شطر المسجد الحرام، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنا رخ قبلہ کی طرف کر، آج اس قبلہ کے اندر، آج اس بیت اللہ کے پاس حاضری کا اگر موقع ملا ہے جس کی طرف رخ کر کے بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، تو میرے بھائیوں، اب بندہ مومن کو یہاں سے یہ عبرت مل رہی ہے، یہ درس مل رہا ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کا ایک ہی رخ ہونا چاہیے، یہ دو رخی تو منافقت ہے، یہ تو مومن کی زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ کمپاس کو دیکھیں، آپ جدھر اس کو الٹا سیدھا کر کے گھما پھرا کر چھوڑیں، آخر اس کا ایک ہی رخ ہوتا ہے، وہ قطب نما کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کے اوپر جتنی آزمائشیں آئیں، جتنی سختیاں آئیں، حالات جیسے بھی ہوں، میرے بھائیوں، اس کا رخ صرف اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے، اس کا تعلق اپنے مرکز و محور کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کا مرکز اور محور اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اس کی علامت کے طور پر بیت اللہ شریف۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس انسان کے اوپر صرف ایک ہی رنگ ہونا چاہیے، اور وہ رنگ حسبہ اللہ کا رنگ۔ آپ دیکھیجئے اس بیت اللہ کے گرد جب انسان چکر لگا رہا ہے، جب وہ طواف کر رہا ہے، تو اس کے اوپر ایک ہی رنگ کا غلبہ ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، وہ دیوانہ وار اس کے گھر کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کی ساری زندگی کے اوپر جس رنگ کا غلبہ ہونا چاہیے، وہ صبغت اللہ کا رنگ ہے، اس کی پوری زندگی اللہ کے رنگ میں رنگ جانی چاہیے، اسے اپنی تمام زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینی چاہیے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ کا اسے نمونہ بننا چاہیے۔ پھر میرے بھائیو، اس کے بعد انسان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ سعی کے معنی کیا ہے؟ سعی کے معنی کوشش اور جدوجہد کے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سعی کس واقعے کی ہمیں یاد دلاتی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنے گھربار کو چھوڑتے ہیں، اور اس بیابان مقام پر پہنچ کر اپنے چھوٹے معصوم بچے کو اپنی بیوی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب اس بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس چل پڑتے ہیں ایک ایسا مقام جہاں بیابان ہے, جنگل ہے, پہاڑ ہیں, اور زندگی کے کوئی آثار اور کوئی آبادی, حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی تک بھی موجود نہیں ہے, اور تھوڑی سی کھجوروں کی پوٹلی ان کے حوالے کر کے ان کو وہاں چھوڑ کر جب ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹتے ہیں تو اللہ کی یہ بندی ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں کہ آپ ہمیں اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش, اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. پھر وہ پلٹ کر خود پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ نے, اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ نے اس کا حکم دیا ہوگا. انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اذا لا تضیعنا, اگر ایسا ہے تو پھر وہ رب جس کے حوالے آپ ہمیں کر کے جا رہے ہیں وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, ایک عورت اکیلی تنہا اپنے معصوم بچے کے ساتھ بیابان جنگل کے اندر, لیکن اسے کسی درندے کا خوف نہیں, اسے کسی قاتل اور چور اور ڈاکو کا خوف نہیں, اسے رات کے اندھیرے کا خوف نہیں, اسے کسی بچھو اور سانپ کا خوف نہیں. وہ کہتی ہے اگر ایسا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ کی ذات کے اوپر اس قدر بھروسہ, اس قدر توکل, اتنا یقین, یہ اگر مومن کی زندگی کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر میرے بھائیوں اور بزرگوں وہی معجزے رونما ہو سکتے ہیں جو اس اللہ کی بندی کے ذریعے سے رونما ہوئے کہ جب پانی کی ضرورت پڑی تو سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا اور مروہ کے درمیان پانی کے حصول کے لیے دوڑنے لگی. درمیان میں وہ انشیپ مقام تھا جہاں سے ان کو اپنا بچہ نظر نہیں آ رہا تھا, اکیلا بچہ چھوڑا ہوا ہے جنگل اور بیابان کے اندر, اور پانی کی تلاش میں نکلی ہیں. جہاں نیچے پہنچ جاتی ہیں جب بچہ نظر نہیں آتا تو دوڑتی ہوئی وہاں سے گزرتی ہیں, آج حاجی جو ہیں وہاں سے دوڑ کر گزرتے ہیں, پھر مروہ کی طرف جاتی ہیں, پھر واپس لوٹتی ہیں. اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالی اس کی قدرت جوش میں آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں, جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام معصوم بچہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں اس جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چشمہ جاری کر دیا جو قیامت تک آنے والے حاجیوں کو سیراب کرتا رہے گا. میرے بھائیو, اگر اس ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کی جائے تو میرے بھائیو, وہ انسانوں کے دل جو بالکل پتھر ہو چکے ہیں وہ بھی پگھل کر ان کے اندر سے ایمان کے چشمے ابل سکتے ہیں. اور یہ بالکل عملاً ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عزم اور توکل و بھروسے اور یقین کے ساتھ جب اسی سنگلاخ زمین میں ان وحشی لوگوں کے اندر, ان زرابیوں زانیوں اور شرابیوں کے اندر, ان بت پرستوں کے اندر اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا تو آپ نے دیکھا کہ انہی لوگوں کے دلوں کے اندر وہ ایمان کا نور پیدا ہوا جس کی روشنی پوری دنیا کو منور کر دیا. میرے بھائیوں, اگر اس عزم اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ یہ صحیح کی جائے اور یہ صحیح کر کے انسان اگر اس جذبے کے ساتھ واپس لوٹے کہ میں اللہ کے دین کے لیے اسی طرح دوڑتا رہوں گا, اسی طرح جدوجہد کروں گا, اسی طرح کوشش کروں گا, اور اس امید کے اوپر کروں گا کہ اگر کہیں کوئی آثار امید کے نظر نہیں آ رہے کہ اللہ کا یہ دین غالب ہوگا, پھر بھی میں یہ کام کرتا رہوں گا, تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان موجودہ نامساعد حالات کے اندر بھی بندہ مومن کی اس کوشش کو برابر فرمائے. میرے بھائیوں, یہ ہے صحیح کا مقصد, یہ ہے وہ جدوجہد ایک بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کرنی چاہیے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں وقوف عرفہ کی طرف. وقوف عرفہ کیا ہے؟ عرفہ کی کیا معنی ہے؟ عرفہ کے معنی ہے پہچاننا, اور عرفات کے معنی ہے وہ مقام جہاں پہ پہچانا جاتا ہے. یہ کس چیز کی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ تکلیف دی کہ وہ ہر سال اس پہچان کے لیے یہاں حاضری دیں؟ اور عرفہ کا حج کے اندر مقام کیا ہے؟ وقوف عرفہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج و عرفہ, حج تو نام ہی وقوف عرفہ کا ہے. بہت سارے اعمال ہیں, قربانی بھی ہے, حلق بھی ہے, بیت اللہ کا طواف بھی ہے, سعی بھی ہے, رمی جمرات بھی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج و عرفہ, یعنی جس کا عرفے کا وقوف جو ہے وہ پورا نہ ہو سکا اور وہ وقوف عرفہ نہ کر سکا, گویا کہ اس کا کوئی حج نہیں ہے. اور اس دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اس وقوف کو اللہ اور رسول نے اتنی اہمیت دی کہ نماز جیسے اہم فریضے کو, دو اہم نمازوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا, تقدیم اور تاخیر ان کے اندر کر دی گئی. عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا دیا گیا اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا دیا گیا, تاکہ باقی پورا دن جو ہے وقوف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری, دعا اور ذکر الہی کے اندر گزارا جائے. اس کا مقصد کیا تھا؟ میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع پہ جب یہ انسان ابھی زمین پہ نہیں آیا تھا تمام انسانوں کو آدم کی پشت سے نکال کر ان سے ایک عہد لیا تھا جس کو عہد الست کہا گیا قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کی ذریت کو نکال کر ان سے ایک عہد لیا جس کو عہد الست کہا جاتا ہے قرآن کریم میں, تو عہد کیا تھا؟ وہ عہد اس بات کا تھا کہ تمام انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی شہادت اور گواہی لی تھی کہ الست بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو جب ان تمام انسانوں نے اپنے رب کو پہچان لیا تو اب انہوں نے اس بات کی گواہی دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سوال پر کہ شہدنا, جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو انہوں نے کہا کہ شاہدنا, ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. تو میرے بھائیو, اب اس بات کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر سال دنیا بھر سے مسلمانوں کو اسی مقام پہ اکٹھا کرتا ہے جہاں انسانوں سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا, اور پھر اسی مقام پہ وہ جبل رحمت ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو خلافت کی ذمہ داری ادا کر کے اس زمین کے اوپر بھیجا. اسی مقام پہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انسان دن بھر کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عہد کی تجدید کرتا ہے, اس عہد کو یاد کرتا ہے, اس دن کو اور اس مقام کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ پہچان کا دن ہے, یہ پہچان کا مقام ہے. اور پھر میرے بھائیوں, یہی وہ مقام ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 125,000 انسانوں کے مجمع سے مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں, جس ہدایت کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا تھا آج وہ ہدایت اللہ کی طرف سے پایا تکمیل کو پہنچ چکی ہے. جس نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا آج وہ نبوت بھی تکمیل ہونے والی ہے, تکمیل ہو رہی ہے, پایا تکمیل کو پہنچ رہی ہے. اور وہ سلسلہ ہے وہی جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا, جس کے بارے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, میری طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس پہنچے گی اور تیری اولاد میں سے جو اس ہدایت کی پیروی اور رہنمائی اس کو قبول کر لے گا اور اس کے مطابق تباہ کرے گا, وہ کبھی نہ گمراہ ہوگا, نہ بدبخت ہوگا, نہ رائے راست سے بھٹکے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا, ہاں جو اس سے اعراض کرے گا اس کے لیے میں دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. اسی بات کا عہد آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے یہ جو عظیم شان قافلہ ہے, یہ جو بڑا اجتماع ہے, اس سے لے رہے ہیں کہ لوگوں, کیا اللہ کے اس دین کا پیغام جس کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام اسی مقام کے اوپر خلیفہ بنا کر اتارے گئے تھے, آج میں اسی مقام پہ تم سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ اللہ حل بلگ دو, کیا میں نے وہ مکمل اور کامل دین اپنے قول و عمل سے تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ تو پھر میرے بھائیوں, وہ بات جو اس وقت کہی تھی بندو نے جب آدم کی پشت سے نکال کر ان سے عہد لیا گیا تھا کہ شاہد نہ, تو اب یہ اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قالو نشہد انک قد بلغت وعدیت ونصحت, ہاں ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں, ہم نے اپنی ذمہ دار, ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے حق پہنچا دیا, آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا, آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک گواہی لی تھی, ان سے یہ کہا تھا کہ اب تم اس بات کی گواہی دے رہے ہو تو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ, اب تم میں سے جو یہاں موجود ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے, تمہارے ذریعے سے یہ پیغام دوسروں تک پہنچے گا, جن تک پہنچے گا ان کی ذمہ داری ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بھی بند ہو رہا ہے اور وہی کا سلسلہ بھی اتمام کو پہنچ رہا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ یوم عرفہ کا دن جو ہے اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ یوم عرفہ کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے, تمام حاجیوں کے لیے جنہوں نے کر لیا اور جنہوں نے آئندہ کرنا ہے, اور تمام انسانیت کے لیے, اس لیے کہ یہ عہد الست تمام انسانوں نے کیا تھا, اور حقیقت یہ ہے کہ حج کے اس عمل میں بھی پوری دنیا کے مسلمان شریک ہوتے ہیں، صرف حج کرنے والے ہی شریک نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیے کہ انہی دنوں میں پوری دنیا میں مسلمان صاحب استطاعت قربانی کرتے ہیں، قربانی حج کے ساتھ منسلک ہے، حج کا عمل ہے۔ اسی مقام پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی۔ تو میرے بھائیو، اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے تمام دنیا کے مسلمان اس حج کے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانی کرنے والوں کو حجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے حکم دیا کہ جب بندہ قربانی کا ارادہ کر لے تو اس قربانی کا چاند نظر آنے سے، ذی‌الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ وہ اپنے ناخن کاٹے نہ وہ اپنے بال تراشے، کہ حاجیوں سے مشابہت پیدا ہو۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، یوم عرفہ 9 ذی‌الحجہ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی‌الحجہ حج کے آخری دن تک اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم حاجیوں کو دیا وہی غیر حاجیوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیا، اور ساری دنیا کے مسلمان حاجیوں کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس تکبیر کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اس حج کے اندر جو اعمال کے اندر جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ عہد پوری دنیا کے مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے اور اس کی تجدید پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچا دو اور یہ پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ عائد کی ہے۔ قرآن اس امت کی یہ ذمہ داری لگاتا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو ہم اس بات کا عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس کے دین کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا، یہ ہماری زندگی کا مشن ہوگا۔ بلائی اور خیر کی دوسروں کو دعوت دینا اور برائیوں کو مٹانے کی جد و جہد کے اندر عملاً شرکت کرنا، یہ ہے عرفہ کا پیغام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے ان کے ماننے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جو ان کا اتباع کرتے رہے، ان کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہے، اس کے مطابق عمل کرتے رہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسے ناخلف، نامراد، ناکارہ لوگ پیدا ہوئے، اور میری امت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کہ پھر ان کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ پھر وہ کام ایسے کریں گے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا، کام ایسے کریں گے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا، اور ان انبیاء اور رسولوں کی نافرمانیاں کریں گے، باغی اور نافرمان بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، یعنی جو خدا اور رسول کے ہدایت سے منحرف ہو جائیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن، جو ان سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، رواہ مسلم، مسلم کی یہ روایت ہے اور امام مسلم یہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ان سے جہاد کرے ہاتھ سے وہ مومن، جو ان سے جہاد کرے زبان سے وہ مومن، جو ان سے جہاد کرے اپنے دل سے، یعنی دل سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل اور دماغ کے ساتھ اس کے لیے منصوبہ بندی کرے کہ کس طرح ان لوگوں سے خلاصی حاصل کی جا سکتی ہے، کس طرح اللہ کے دین کو غالب کیا جا سکتا ہے، کس طرح باغیوں اور نافرمانوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اقتدار چھینا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ دل محسوس کر بیٹھ جائے یہ دل سے جہاد ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ اور پھر یا ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ سب سے کمزور اور ضعیف ایمان ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اگر اس کی سوچ اور فکر بھی یہ نہیں ہے، اگر اس کی زبان بھی اس کے لیے نہیں ہل رہی، وہ اس کا ہاتھ بھی اس کے لیے نہیں اٹھا، تو فرمایا کہ وَلَيْسَ وَرَا ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ، پھر وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، یہ سب کچھ ایمان کے بغیر ہوگا، ایمان کا ذرہ بھی اس کے دل کے اندر باقی نہیں ہے۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ آج خدا کے باغی اور نافرمان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے دین کو مٹانے والے اور آپ کے دین کے در پہ آزار جتنے لوگ ہیں، ان کے خلاف عملاً ہم جہاد کر رہے ہیں؟ اس جہاد کے اندر ہماری شرکت ہے؟ قول سے، فعل سے، عمل سے، ہاتھ سے، زبان سے، کسی بھی طریقے سے ہے؟ اگر نہیں ہے تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ پھر تمہاری نمازیں اور روزے، تمہارے حج اور تمہاری زکاتیں، تمہارے صدقے اور خیرات بغیر ایمان کے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے۔ مسلم کی یہ روایت ہے، پڑھیے اس کو، اور میں نے اس کی جو شرح اور تفسیر لکھی ہے اس کو پڑھیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ یوم عرفہ کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے خلاف سس بستہ ہو کر ان کے خلاف جہاد کریں، اور یہی جہاد کا پیغام ہے جو یہاں سے لے کر ہمیں واپس لوٹنا چاہیے۔ اور پھر یہ عرفہ کا دن، یہ پہچاننے کا دن، میرے بھائیوں، بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حشر برپا ہوگا۔ تو ہمیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب گریہ وزاری کرنی چاہیے، اللہ سے التجائیں کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، اور اس مقام پہ ہمیں وہ قیامت کا اور محشر کا دن بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن انسانوں کے اعمال نامے تولے جائیں گے، جس دن انسانوں کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، جس دن انسانوں کو پلسرات کے اوپر سے گزارا جائے گا، اور جس دن انسانوں کی قسمت کے بارے میں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس میدان عرفات میں ہمیں اس دن کو بھی یاد کرنا چاہیے اور اس کے لیے عملاً تیاری بھی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایجاد کے عمل میں رمی جمرات بھی ایک عمل ہے جو انسان کرتا ہے، اور رمی جمرات یہ کیا ہے؟ اس کو آج کل عرف عام میں کہا جاتا ہے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ شیطان تو وہاں نہیں ہے کہ انسان اس کو کنکریاں مارے گا، محض علامت کے لیے ایک ستون بنا دیا گیا ہے جس کو جمرہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر کنکری پھینکی جاتی ہے، اس عمل کو رمی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ رمی کس چیز کی علامت ہے؟ کہ وہ بندہ مومن جو لبیک لبیک پکارتا رہا، اس نے طواف بھی کیا، اس نے اللہ کے راہ میں صحیح وجود کا عہد بھی کیا، اس نے میدان عرفات کے اندر اپنے اس عہد کو بھی پہچانا جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا، اب اس کی تجدید کر کے آیا ہے، تو اب عملاً اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ یا رب العالمین، اس دنیا کے اندر اگر تیری بڑائی کے مقابلے میں کوئی اور اپنی بڑائی کا اعلان کرے گا، تیرے قانون کے سوا اگر کوئی اور اپنا قانون چلائے گا، تیری حاکمیت کے سوا اگر کوئی اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے گا، تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میں اسی طریقے سے اس کے ساتھ جہاد کروں گا جس طرح اللہ اکبر کہہ کر وہ شیطان کے اوپر کنکری پھینکتا ہے۔ اگر یہ عزم اس کے اندر نہیں ہے، اگر یہ مقصد وہ نہیں سمجھ رہا ہے، تو میرے بھائیو، شیطان کو وہاں گالیاں بھی نکالے گا، اس کو جوتے بھی اٹھا کر مارے گا، اس کو پتھر بھی مارے گا، لیکن وہاں بھی وہ اسی کا کام کرے گا، اللہ کا کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ مقصد کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور دیکھیے کہ رمی جمرات، ایک ایک کنکری پھینکی جاتی، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا جاتا ہے، اس بات کا عزم اور ارادہ ہے، اس بات کا اعلان ہے۔ اب یہاں پہ آ کر تلبیہ ختم ہو جاتی ہے، وہ لبیک لبیک پکارنے والا گویا کہ اب اس عملی مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاد کے میدان میں بلا لیا ہے، اور اب اللہ کے باغیوں کے خلاف اس نے اعلان جنگ کر دیا، اب لبیک ختم ہو گئی، اب اللہ اکبر، عملی طور پر اس بات کا اظہار کہ بڑائی صرف اللہ کی ہے، میں کسی اور کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتا۔ میرے بھائی، اس کے بعد آدمی یہاں سے لوٹتا ہے، قربان گاہ کے اندر جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جانور قربانی کرتا ہے۔ اس قربانی کی تاریخ پوری آپ جانتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہی معصوم بچہ جسے اپنی ماں کے ساتھ وہاں چھوڑ کر چلے تھے، یہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، باپ کے سہارے کے کچھ بھی قابل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ ابراہیم، اسے میرے راستے میں قربان کر دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اب بتا کہ میں کیا کروں؟ تو وہ فرمانبردار بیٹا یہ کہتا ہے کہ ابا جی، آپ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کیجئے، مجھے آپ مطیع و فرمانبردار اور صبر کرنے والا پائیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر وہ موقع آیا، فلما اسلم وطلہ للجبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین کے اوپر لٹا دیا، اور جب لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے یہ وہی نازل فرمائی کہ ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو، جو خواب میں تجھے حکم ملا تھا، اس کو سچا کر کے دکھا دیا، ابراہیم اب ہم فرمانبرداروں کو، اطاعت شعاروں کو اسی طریقے سے بدلہ دیا کرتے ہیں، اور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا، انا ھٰذَا لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ تھی تو بہت بڑی آزمائش، لیکن ابراہیم تو ہر آزمائش سے اس سے پہلے بھی پورے اترتے رہے، اس آزمائش میں بھی فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ اس کے بدلے میں اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دیا۔ جبریل کو حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے جذبوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقویٰ منکم، تم گوشت خود کھا جاتے ہو، اس کا جو خون ہے وہ زمین کے اندر بہ جاتا ہے، اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ تقویٰ منکم، تیرے دلوں کی کیفیت ہمارے پاس پہنچتی ہے، جس کیفیت اور جس نیت کے ساتھ ہم نے اس جانور کے گلے پہ چھری چلائی، اس کی بنیاد پہ ہمیں اللہ کے ہاں سے اجر ملے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ساتھ خلوص کی خاطر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ مینڈا بھیج دیا، اور وہ مینڈا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، اللہ نے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی قبول کر لی۔ تو جب ہم اس قربان گاہ کے اندر جانور کے گلے پہ چھری چلائیں یا پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان جانور کے گلے پہ چھری چلائے, تو میرے بھائیوں یہ کس چیز کا عزم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے بلائے گا اور پکارے گا اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں اس کے لیے تیار ہوں, میں اپنی گردن بھی کٹوانے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا اور وہ خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے, وہ خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو جانور کو تو وہ قربان کر دے گا لیکن خواہشات کی غلامی سے وہ نجات نہیں حاصل کر سکے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتا یکون ہواہ تبع لما جئت به, جب تک تم میں سے کوئی اپنی خواہشات کو اس دین اور شریعت کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے بھائیو یہ جو قربانی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس شیطان کو کنکریاں مار کر ہم نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تیرے مقابلے میں جو بھی طاغوتی طاقت ہوگی شیطانی قوت ہوگی میں اس کا مقابلہ کروں گا, اس کے خلاف جہاد کروں گا, اب یہاں قربانی کے ذریعے سے اس بات کا عملی اظہار ہو رہا ہے کہ یا اللہ اگر میری جان بھی اس راستے میں چلی جائے گی تو میں اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. تو ہمیں یہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم جیب سے 10 ریال اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اپنا گھنٹہ 2 گھنٹے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ہم گردن کب دیں گے, ہم کیسے دیں گے یہ گردن؟ اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حج کا عمل جو ہے یہ ایک ایسی تربیت ہے کہ اگر اس تربیت کے ذریعے سے بھی ہمارے اندر یہ جذبہ جہاد اور یہ اثار و قربانی کا جذبہ اگر پیدا نہ ہوا اور یہ جدوجہد کا جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا نہ ہوا تو پھر وہ کون سی تربیت کا ہوگی جہاں سے ہم اس بات کی تربیت حاصل کریں گے کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کیسے کی جاتی ہے. میرے بھائیو اس کے بعد انسان کہاں پہنچتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں اور اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں. سر کے بال منڈوانا کیا ہے؟ اس سر کے اندر یہ دماغ ہے, اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. یہ سر کے بال منڈواتے ہوئے ہمیں اپنی سوچ اور فکر کے زاویوں کو بھی درست کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس دماغ کے اندر شیطان اور خناس جو ہے وہ گھسا ہوا ہو اور اوپر سے سر کے بال کٹوا دیے جائیں, اسے کیا حاصل ہوگا؟ تمام شیطونی اور طاغوتی فکر اور سوچ کو اس دماغ سے نکالنا ہے, عقیدہ توحید کو اس دماغ کے اندر بٹھانا ہے. اور پھر ایک اور بات علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب جاہلیت کے دور میں کوئی غلام ہوتا تھا, وہ غلام جب اپنے آقا سے آزادی حاصل کرتا تھا تو آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ اس آزادی کی علامت کے طور پر غلامی کے دور کے جو بال اس کے سر پہ ہوتے تھے وہ سارے کے سارے بال منڈوا لیتا تھا, اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب یہ شخص جو ہے غلامی سے آزاد ہو گیا. یہ سر کے بال منڈوانا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اس بات کا عملی اظہار کر رہا ہے کہ میں غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہو گیا ہوں, میں خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو گیا ہوں, میں رسم و رواج کی غلامی سے آزاد ہو گیا ہوں, میں آبا و اجداد کے غیر اسلامی بندھنوں سے آزاد ہو گیا ہوں, میں شرک اور بت پرستی اور بدعات اور خرافات سے آزاد ہو گیا ہوں, اور میں دنیا میں ہر انسان کے بنائے ہوئے قانون کی غلامی سے آزاد ہو گیا ہوں. اگر ان آزادیوں کا سبق وہ حاصل نہیں کرتا اور اس غلامی کے خلاف وہ اعلان جنگ نہیں کرتا تو میرے بھائیو اس نے اس نے اس عمل سے کچھ حاصل نہیں کیا. میرے بھائیو اور بزرگو یہ جو حج کے اعمال ہیں ان کا خلاصہ اور پیغام اور رب لباب جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کا مقصد وجود یہ بیان کیا ہو اجتباکم, اے مسلمانوں, اے امت مسلمانوں, اے امت مسلمان, اے پوری دنیا کے مسلمانوں مومنوں, ہو اجتباکم, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. کس لیے چنا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, تاکہ تم اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو, تاکہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو, لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, تاکہ دنیا کے اندر اللہ کا دین غالب ہو جائے. اس اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو جدوجہد انسان کو کرنی ہے, میں اس پورے فلسفہ حج کے اوپر اور حج کے تمام جو ارکان ہیں ان کے اوپر غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے جو اس امت کا مقصد وجود ہے, جس کے لیے اللہ نے اسے خیر امت قرار دیا ہے, اس کے لیے عملی تربیت, اس کے لیے یہ تربیت گاہ, اس کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے یہ وہ ورکشاپ ہے جو گویا کہ ایک مومن کی زندگی میں اسے اس کا زندگی میں موقع ملتا ہے. یہاں سے یہ تعلیم و تربیت حاصل کر کے یہ جاتا ہے کہ اب اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد اس نے اپنی عملی زندگی کے اندر کیسے کرنی ہے. میرے بھائیوں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب رستم کے سامنے پہنچے تھے تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا. اس نے پوچھا تھا کہ تم کیوں آئے ہو, تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ جن آزاد انسانوں کو, جن کو اللہ نے آزاد پیدا کیا, جن کی مئو نے ان کو آزاد جنا, تم نے ان کو غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کو تمہاری اور تمہاری طرح کے دوسرے انسانوں کی غلامیوں سے آزاد کر کے اللہ کے بندگی اور غلامی کے اندر حوالے کر دیں. یہ ہے ان کا مقصد. یہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں اس حج کی تمام تعلیم و تربیت کا مقصد, کہ یہ حج کا عمل کرنے کے بعد حجاج کرام جب واپس لوٹیں تو پوری دنیا کے اندر اس طرح صف بستہ ہو کر, جس طرح اس بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہوئے, سعی کرتے ہوئے, عرفات کے میدان میں اور تمام مناسک کے حج ادا کرتے ہوئے, وہ بالکل ایک صف بستہ ہو کر, ایک لباس پہن کر, وہ اتحاد اور اتفاق اور یکجہتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے. اس طریقے سے جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ متحد ہو کر, واتصم بخبر اللہ جميعا, متحد ہو کر اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کے بعد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے, ان کو آزادی دلانے کے لیے اور اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے جو ہے جد و جہد کے اندر عملاً شریک ہو جائیں. میرے بھائیوں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس جد و جہد کا بہترین نمونہ ہے. ایک دعا ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں اور اس دعا کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی دی. کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, اے اللہ ہمیں دنیا کی حسنا عطا فرما, وفی الاخرت حسنا, اور آخرت کی حسنا عطا فرما. آخرت کی حسنا تو شاید لوگوں کی سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جاتی ہے کہ آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت مل جائے, یہ ہے آخرت کی حسنا. لیکن دنیا کی حسنا کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ دعا ہمیں زبانی یاد ہے, روزانہ پڑھتے ہیں, لیکن کبھی یہ سوچا ہم نے کہ یہ حسنا کیا چیز ہے؟ میرے بھائیوں, اس کے اوپر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اسی قرآن کے اندر اس بات کا جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بندے کو دنیا کی حسنہ عطا فرمائی. وہ بندہ کون تھا؟ اس کا نام ابراہیم ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, تم مانتے ہو ربنا آتنا فی دنیا حسنہ, لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ حسنہ دنیا کی کیا چیز ہوتی ہے تو آتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, میں نے ابراہیم کو دنیا کی حسنہ عطا کی تھی. ذرا اس ابراہیم کی زندگی کا جائزہ لو کہ اسے کون سی حسنہ ملی تھی. وہ حسنہ یہ تھی کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے, یہ ہے دنیا کی حسنہ. اگر میں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ حسنہ ہمارے حصے میں آئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے بھائیو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھی اسی جد و جہد کا نمونہ ہے. ہم مکہ اور مدینہ جائیں, ان گلیوں اور بازاروں اور ان پہاڑوں کے اوپر اور نیچے سے گزریں, ان گاڑیوں کو عبور کریں, لیکن میرے بھائیو وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جد و جہد کے نقوش پائے اگر ہمیں نظر نہ آئیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور غلامی کی ان تمام بیڑیوں کو کاٹ پھینکنے کے لیے, یدا عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے کہ اس نبی نے ان تمام فضول رسوم کو, ان رواجوں کو, ان بدعات اور خرافات اور شرک کی بیڑیوں کو جو لوگوں نے اپنے پاؤں کے اندر ڈال رکھی تھی, ان کو توڑ کر کاٹ کر پھینکتا ہے میرا یہ رسول. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی ان ساری علامات کو ختم کرنے کے لیے اور بندوں کو اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے جو جدوجہد کی, اگر اس جدوجہد کا عزم لے کر ہم وہاں سے واپس نہ لوٹیں تو میرے بھائیوں سیر و سیاح تو ہو جائیں گی, حج عمرے کے ذریعے سے احرام کے اندر ہم فوٹو بھی کھچوا لیں گے اور حاجی بھی کلوا لیں گے, لیکن حج کا مقصد حاصل نہیں ہوگا, رب کا قرب حاصل نہیں ہوگا, جدوجہد کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا اور وہ روحانی قوت اور وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی جو اس حج کے ذریعے سے ہونی چاہیے. اب میں اپنی آخری گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس ساری گفتگو کے خلاصے کے طور پر, وہ یہ ہے کہ جب ہم حج کے سفر کی غرض سے اپنا گھر بار چھوڑیں تو گناہوں, بری عادتوں, برے دوستوں, بری مجلسوں, بری محفلوں اور برے کاموں سے بھی توبہ کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں. سفر کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے قرب الہی کی منازل بھی طے کریں کہ سفر محض سفر ہی نہ رہ جائے بلکہ قرب الہی کا ذریعہ بھی بن جائے. جب احرام اتارتے وقت ہم اپنے موت کے وقت کو ضرور یاد رکھیں اور آخرت کی تیاری کا جو ہے عزم اور ارادہ کریں. جب ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہوں تو رب کائنات کے جلال و جمال اور اس کی عظمت و کمال کے تصور سے دل و دماغ کو ضرور جلا بخشیں, اور جب ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی اور جہد سعی کر رہے ہوں تو اللہ کی راہ میں سعی اور جد و جہد جو ہے اس کا بھی عزم کریں. جب ہم میدان عرفات میں گریہ و زاری کر رہے ہوں تو ہمیں میدان حشر اور حساب کتاب اور پرسلات اور میزان کو بھی یاد رکھنا چاہیے, اور جب ہم رمی جمرات کر رہے ہوں تو شیطان کی اطاعت کو چھوڑنے اور تمام طاغوتی طاقتوں کے خلاف جو اعلان جہاد کرنے کا عزم لے کر وہاں سے لوٹیں, اور جب ہم قربانی کر رہے ہوں تو ہم اپنی خواہشات کی غلامی غلامی سے بھی نجات حاصل کریں, ان کے اوپر جو ہے چھری چلانے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد تمام قسم کے ان بندنوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں گویا کہ کاٹ کر پھینک دیں جو انسانوں کے پاؤں کی بیڑیاں بنے ہوئے ہیں اور وہ غیر اسلامی بندن ہیں. جب ہم اپنے سر کے بال کٹوا رہے ہوں تو ہر قسم کی غلامی سے آزادی کا اعلان لے کر وہاں سے لوٹیں, اور اس بات کا عزم لے کر لوٹیں کہ ہم کسی غلامی کو قبول نہیں کریں گے, صرف اللہ کی بندگی اور غلامی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حج کا جو مقصد میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے یہ مقصد ہم فی الواقع سمجھ سکیں اور اس کے مطابق ہم اس مقصد کو حاصل بھی کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.